جمعہ 26 ستمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت جنگ میں کئی اور یورپی ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، مگر ایک تجزیہ کار نے جنگ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا.
کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے سیریا کی، یہ غیر قانونی ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانوی افواج کو عراق میں دولت اسلامیہ پر جاری امریکی حملوں میں شامل ہونا چاہیے، جس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں آج امریکی اتحاد میں شامل ہونے یا نہ ہونے پر ووٹنگ کی جائے گی. راحیل خان سے تفصیل سنیے.
برطانوی پارلیمان میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے مسٹر کیمرون نے دولت اسلامیہ کو برطانیہ کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کو تباہ کرنے میں مہینے نہیں تو سالوں ضرور لگیں گے. انہوں نے تصدیق کی کہ برطانیہ عراق میں زمینی فوج نہیں بھیجے گا. برطانیہ کی تین بڑی سیاسی جماعتیں برطانوی وزیراعظم کی اس تجویز کی حمایت کر رہی ہیں. ادھر امریکہ کی وزارت دفاع نے شام میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ مشرقی علاقوں میں قائم آئل ریفائنریز پر فضائی حملوں کی تصاویر جاری کی ہیں. ان تصاویر میں حملے سے پہلے اور بعد کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے. جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف نے نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے علاوہ اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری بان کی مون سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف آج اپنے خطاب میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے. مشرقی افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. شدت پسندوں نے گزشتہ رات غزنی صوبے میں ایک اہم علاقے آرجستان پر قبضہ کر لیا تھا. حکومتی افواج اس علاقے کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس سے قبل صوبے کے گورنر کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شدت پسندوں نے اب تک تقریباً 70 عام شہریوں کو ہلاک کیا ہے. 15 افراد کے سر قلم کر دیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں. غزنی کی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان میں کچھ طالبان جنگجو پنجابی ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. امریکہ میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں سمن جاری کیا ہے. بھارت کی ریاست گجرات میں 2002 میں ہونے والے فسادات میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر مسلمان تھے. یہ مقدمہ امریکی ادارے امریکن سینٹر فار جسٹس اور گجرات فسادات کے دو متاثرین نے دائر کیا ہے. سینٹر کے مطابق درخواست فسادات میں نریندر مودی کی مبینہ کردار کے سلسلے میں ہے. بھارت کے وزیر اعظم جمعے کو امریکہ پہنچ رہے ہیں. شمالی کوریا کے حکام نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے نوجوان رہنما کم جونگ اون ایک غیر معین قسم کے طبی مسئلے میں مبتلا ہیں. یہ بات اس وقت سامنے آئی جب مسٹر کم ایک اہم حکومتی اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں پہنچ سکے. مسٹر کم کو 3 ہفتوں سے منظر عام پر نہیں دیکھا گیا اور ان کی گرتی ہوئی صحت پر مختلف تجزیہ کاروں اور ماہرین نے اندازے لگانے شروع کر دیے ہیں. ان کی بیماری کی خبر شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی پر نشر کی گئی ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین میں آنے والے سرد موسم میں گیس کی ترسیل پر ایک ابتدائی معاہدے کی تجویز دی ہے. انرجی کمشنر کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ ہفتے بات چیت میں اس قسم کے معاہدے کی تکمیل ہو سکتی ہے. اس ابتدائی معاہدے کی بنیاد میں روس کی جانب سے یوکرین کو کم سے کم 5 ارب کیوبک میٹر گیس کی فروخت اور کیف کی جانب سے ماسکو کو اس کے 3.1 ارب ڈالر کے قرضے کی واپسی کے نکات شامل ہیں. الجیریا کے جہادیوں کی جانب سے ایک فرانسیسی سیاح کے قتل کی مذمت کے لیے فرانس میں ہزاروں مسلمان افراد ملک کے مختلف قصبوں اور شہروں میں اکٹھے ہوئے. بدھ کو دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں مسٹر ہرف کا سر قلم کرتے دکھایا گیا. فرانس میں ایک مسجد کے امام نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ ایک بزدلانہ اقدام ہے. کینیا میں حکام نے ایک مذہبی اسکول یا مدرسے کو شدت پسندی پر منحصر اسلامی تعلیمات دینے کی بنا پر بند کر دیا ہے. نیروبی کے مشرق میں واقع اسکول میں مقامی نوجوانوں کے مبینہ طور پر صومالی شدت پسندوں کے ساتھ شامل ہونے کی اطلاع پر اسے نشانہ بھی بنایا گیا. یہ پہلی بار ہے کہ اس وجہ کی بنیاد پر کینیا میں کسی مدرسے کو بند کیا گیا ہے. پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ باقی علاقوں میں بھی ایسی ہی کارروائی ہونی چاہیے. آئی فون بنانے والی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے نئے آئی فون کے خم ہونے کی شکایات پر تنقید کا جواب دیا ہے. ظفر سید.
ایک بیان میں ایپل نے کہا کہ ان فونز کا خول اینوڈائزڈ الومینیم سے تیار کیا گیا ہے جسے مضبوط تر بنانے کے لیے مخصوص عمل سے گزارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے فون کے اندر سٹینلیس سٹیل اور ٹائٹینیم بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ایپل کے مطابق عام استعمال کے دوران آئی فون کے خم ہو جانے کے واقعات بہت شاذ و نادر ہیں۔ فروخت کے پہلے 6 دنوں میں صرف 9 صارفین نے اس کی شکایت کی ہے۔ کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ آئی فون 6 اور 6 پلس روزمرہ استعمال کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور 1 منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایناز پروگرام۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں نیویارک کی ایک وفاقی عدالت نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سن 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں طلب کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں شامل ہے ہی، لیکن یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی۔ اور ہاں، ویب سائٹ پر نظر ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس کا اب ایک نیا ڈیزائن ہے، ضرور آ کے دیکھیے گا bbcurdu.com پہ۔ اس وقت برطانیہ کی پارلیمان میں یہ بحث جاری ہے کہ برطانیہ کا دولت اسلامیہ یا داعش کے خلاف جنگ میں کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن آئیے سربین کا اب آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ یورپی یونین کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والے یورپی شہریوں کی تعداد 3,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی قیادت میں اتحادی فوجوں نے شام کے مشرقی علاقوں میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں اور ان کے قبضے میں موجود تیل کی تنصیبات پر مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ سنیے احمد رضا سے۔
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یورپی یونین کے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ییلڈا کیرکوف نے کہا کہ دولت اسلامیہ کا حصہ بننے والے ان 3,000 سے زیادہ جنگجوؤں میں وہ تمام یورپی شہری شامل ہیں جو خطے میں لڑائی کے لیے گئے اور وہ بھی جو وہاں سے واپس آ چکے یا وہیں مارے گئے، مگر ان کے بقول یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔
یہ تعداد بہت غیر معمولی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پوری طرح درست نہ ہو، مگر شاید یہ تعداد 3,000 سے زیادہ ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے اور ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس اتنے زیادہ جنگجو نہیں تھے۔
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کا اندازہ ہے کہ دولت اسلامیہ کے پاس عراق و شام میں 31,000 تک جنگجو ہو سکتے ہیں۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے اندازے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مسٹر کیرکوف نے کہا کہ عراق اور شام میں یورپ سے جانے والے جنگجوؤں کی تعداد بتدریج بڑھی ہے اور اس کی ایک ممکنہ وجہ دولت اسلامیہ کی طرف سے خلافت کے قیام کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف مغربی کارروائیوں سے یورپ کے اندر شدت پسندوں کے حملوں کا خطرہ بڑھے گا۔
کچھ دن پہلے ہی دولت اسلامیہ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اس کے خلاف بننے والے فوجی اتحاد میں شامل ملکوں پر جوابی حملے ہوں گے۔ نائجیریا میں ایک فرانسیسی شہری کو اغوا کیا گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی، تو بڑی افسوسناک بات ہے، مگر ایک طرح سے انہوں نے وہی کیا جس کا اعلان کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد میں شامل ملکوں کو اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے، اور یہاں صرف دولت اسلامیہ نہیں بلکہ القاعدہ بھی ہے، اور دولت اسلامیہ کا قد کاٹ بڑھنے سے القاعدہ بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔
ادھر امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی فوجوں نے عراق اور مشرقی شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں اور اس کے قبضے میں موجود تیل کی مزید تنصیبات پر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں جنگجوؤں کی 3 توپیں تباہ کی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شامی صوبے دیر الزور میں واقع تیل کی تنصیبات اور میادین میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف ڈنمارک نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں مدد کی غرض سے 7 F-16 جنگی طیارے اور 250 فوجی بھیجے گا۔ ڈنمارک کی حکومت کہتی ہے کہ امریکہ نے اس سے مدد مانگی تھی اور کسی بھی ملک کو اس کے بقول بین الاقوامی اتحاد کی مدد کی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
عراق اور شام میں داعش کے خلاف جنگ کی عالمی سطح پر تیاریاں اور کارروائیاں، تفصیل بتا رہے تھے احمد رضا۔ اور یہاں برطانیہ کے پارلیمان میں بھی اس وقت اجلاس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگی کارروائی میں برطانیہ کا کردار کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھی بی بی سی اردو سروس کے ثقلین امام اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں۔ ثقلین، اس کی تفصیل کیا ہے؟
ابر، اب سے ایک گھنٹے کے بعد برطانوی پارلیمان میں اس موضوع پر ووٹنگ ہوگی کہ آیا برطانیہ جو ہے وہ عراق اور شام میں جو فوجی کارروائیاں امریکہ کی زیر قیادت ہو رہی ہے اس میں شرکت کرے یا نہ کرے۔ لیکن آج سارا دن اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو کا آغاز خود وزیر اعظم برطانیہ جو ہیں ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے شروع کیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس دولت اسلامیہ سے پوری تہذیب کو، مغربی تہذیب کو یا دنیا کو خطرہ ہے، جس طرح کہ وہ بربریت اور صفاکانہ عملیات کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک اس دونوں جانب سے تمام جماعتوں نے اس قرارداد کے پر اور اس بحث میں حصہ لیا ہے۔ تو ابھی ایک گھنٹے بعد معلوم ہو جائے گا جب ووٹنگ ہوگی کہ کون جیت رہا ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہے اس کے حق میں، اس قرارداد کے حق میں آئے گا۔
تو یہ بتائیں ثقلین، کوئی مخالفت میں بھی کوئی آوازیں ہیں؟
دیکھیے، مخالفت میں باقاعدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر جو تین بڑی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کا حصہ ہے، جس میں حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی اور حزب اختلاف کی بڑی جماعت لیبر پارٹی اور ایک تیسری جو مخلوط حکومت کا حصہ ہے لبرل ڈیموکریٹس، یہ سب کے سب اس قرارداد کی حمایت کر رہی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کا جو بھی کردار بنے اس دولت اسلامیہ کے خلاف یا داعش کے خلاف، وہ ہونا ضرور چاہیے کیونکہ وہ بڑی ظالم لوگ ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ لینے سے پہلے کوشش یہ کرے کہ اقوام متحدہ سے ایک قرارداد منظور کیے سلامتی کونسل سے، تاکہ اس کو قانونی حیثیت مل جائے۔
تو غالباً اس پہ وہ مخالفت نہیں ہے جو عراق جنگ کے دوران دیکھی گئی پارلیمان میں؟
بالکل نہیں، وہ ویسی جماعت نہیں، ویسی اس قسم کی مخالفت نہیں۔ اور اس لحاظ سے برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دفعہ جو جس طرح کی شرکت ہے برطانیہ کی، وہ پہلی طرح کی نہیں ہوگی، یعنی ان کے فوجی وہاں پہ باقاعدہ لڑنے نہیں جائیں گے۔ البتہ وہ جو رائل ایئر فورس ہے برطانیہ کی، اس کے لیے جاسوسی کا کام کریں گے، اس کو بتائیں گے، ان کے اہداف بتائیں گے، ان کو اہداف آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے کہ کہاں حملے کیے جائیں، کہاں نہ کیے جائیں۔
ثقلین، تفصیل بتانے کا بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں پارلیمان میں ووٹ کی کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس وقت دولت اسلامیہ نامی غیر ریاستی عناصر کے خلاف جو امریکہ کی زیر قیادت فوجی کارروائی عراق و شام میں ہو رہی ہے، اس کی بین الاقوامی قوانین کے تحت قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال میں نے کیا اقوام متحدہ سے وابستہ رہنے والے سینئر اہلکار احمد کمال سے۔
دیکھیے جی، سلامتی کونسل جو ہے، اس میں جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کچھ کرنا تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ اور اس وقت امریکہ کی طرف سے اتنی سخت پریشر ہے سلامتی کونسل پہ کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ تو حمایت کرے گی اس بمباری کی۔ البتہ آپ کا جو سوال ہے قانون کا،
جی،
قانون میں چارٹر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا، وہ آپ کو صرف 2 کنڈیشنز میں اجازت دیتا ہے جنگ کرنے کی۔ اول تو یہ کہ سلامتی کونسل کے یہاں جنگ کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ رائٹ آف سیلف ڈیفینس، یعنی آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ تھپڑ واپس مار سکتے ہیں۔ تو فی الحال یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں وہ نہیں فلفل ہوئی، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بمباری ہو رہی ہے سیریا کی، یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ کسی اور ملک پہ جا کے بم آپ چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ وہ ملک جو ہے وہ آپ کو نہ ہٹ کرے، اور سیریا نے بالکل نہیں ہٹ کیا امریکہ یا فرانس یا برطانیہ کو۔
تو سیریا کے شام کی طرف سے اس پہ کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
فی الحال تو سیریا خاموش ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فورسز کی آمنے سامنا ہے اس میں امریکہ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ امریکہ بہت پاورفل ایک ملک ہے، لیکن اس کے اوپر ججمنٹ جو ہے وہ تاریخ دے گی کہ آیا یہ جو ایکشن ہوا یہ قانونی تھا یا غیر قانونی. کیونکہ یہ بھی تو آپ سوچئے کہ اگر ایک ملک چاہے کہ دوسرے کسی ملک کی ریجیم کو بدل دے تو آج سیریا کی باری ہے, کل کسی اور ملک کی باری آ جائے گی. چنانچہ یہ بڑا مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ریجیم کو جا کے اور بدل دے.
اچھا احمد کمال صاحب, آپ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں, کیا آپ اب تک سمجھ سکے ہیں کہ امریکہ ان غیر ریاستی عناصر کے خلاف کارروائی سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟
یہ ابھی امریکن پالیسی جو ہے وہ صاف نہیں ہے. اس وقت ان کے دو ہیں, ایک وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنا ہے, لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کو ختم کرنا ہفتے یا مہینے کی بات نہیں ہے, کئی سال لگیں گے اس کو ختم کرنے میں. یہ پہلی بات. دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ بشار الاسد صاحب کو کسی طرح نکالیں تاکہ شام میں ایک نئی ریجیم آ جائے. تو یہ تو امریکہ کے اور فرانس اور برطانیہ کے ہیں جی آبجیکٹیوز. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ ذرا ڈھیلے ہیں اور خاموش ہیں, کیونکہ سارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر اپنے بھی عوام ہیں, اور جو اپنے ان کے عوام ہیں وہ ان کی سمپتیز جو ہیں وہ کافی اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ہیں.
یہ تھے نیو یارک سے اقوام متحدہ سے وابستہ رہنے والے سینئر اہلکار احمد کمال. اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کے خلاف اور پھر بعد میں لیبیا میں کرنل قذافی کی حکومت کے خلاف امریکہ کی قیادت میں لڑی جانے والی دونوں جنگوں کی روس نے مخالفت کی تھی, مگر اب جب امریکہ دولت اسلام یا داعش کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو اس پر روس کا کیا موقف ہے؟ اس پر میں نے بات کی ماسکو میں, روس کے دارالحکومت ماسکو میں صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے. ان کا کہنا تھا,
جو آپ نے بات کی ہے عراق اور لیبیا کی جنگوں کے ادوار کی, اس وقت ان میں سے دونوں میں اقوام متحدہ کا موقف نہیں لیا تھا امریکہ اور مغرب نے. اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے یہ کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے بارے میں روس کا موقف بہت پہلے سے واضح ہے.
ڈاکٹر صاحب روس کا موقف کیا ہے؟
کہ جو سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہوئی ہے غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو روکے جانے سے متعلق, اس پہ بھی روس کا وزارت خارجہ کا موقف یہی ہے آج کا کہ ہم اس کے حق میں ہیں اور اس میں ہماری ہی بات کا حق ملتا ہے, ہمارے ہی موقف کا حق ملتا ہے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ روس دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تمام دنیا کا ساتھ دے رہا ہے. دہشت گردی تو ایک مشترکہ خطرہ ہے جس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. آپ نے جو بات کی عراق اور لیبیا میں, وہ دہشت گردی نہیں تھی, وہ تو حکومتوں کے خلاف لڑائی تھی
جی. لیکن اس میں ایک شام کا بھی سوال آ جاتا ہے نا, تو روس تو خود اپنے اصولوں کے مطابق داعش یا دولت اسلامیہ جیسے آپ نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, تو روس تو خود اپنے اصولوں کے مطابق داعش یا دولت اسلامیہ کے خلاف ہے, تو وہ دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی کا حصہ کیوں نہیں ہے یا ہے؟
ابھی تو دیکھیں جی, ابھی تو جو انہوں نے جو مغرب نے جو پیش رفت کی ہے امریکہ نے, اس میں صرف عرب ملکوں کو ساتھ لیا ہے یا فرانس کے ساتھ شامل ہے, ابھی سے کوئی کال ایسی نہیں آئی ہے. ابھی جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں دولت اسلامیہ کے خلاف, چونکہ وہ کوئی جائز حکومت نہیں ہے, وہ دہشت گردوں کی حکومت ہے یا جنگجوؤں کی حکومت کہہ لیجئے اگر ذرا نرم کرنا ہے, شام کی حکومت تو جائز حکومت ہے, اس کے ظاہر ہے روس اس کے خلاف لڑائی لڑنے کے حق میں نہیں تھا, لیبیا کے قدافی کی حکومت بھی جائز حکومت تھی, صدام کی بھی کسی حد تک جائز حکومت تھی, حکومتوں کے خلاف لڑائی کرنے کے خلاف تو رہا, لیکن دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کرنے کے مخالف بالکل بھی نہیں ہے روس.
اچھا ناقدین اور مبصرین ایک یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ امریکہ عراق میں تو دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں میں بغداد کی حاکمیت قائم کرنا چاہ رہا ہے, جبکہ شام میں انہوں نے بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کی کوشش ان کا ہدف ہے, تو روس میں ہاں جی, تو روس میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے یہ جو شام کے حوالے سے؟
امریکہ کا ہدف جو بھی ہو, چاہے وہ عراق میں بغداد کی حکومت, عراق کے ان علاقوں میں جہاں دہشت گردوں کی عملداری ہے عراق کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہو, یا شام کے ان علاقوں میں بشار الاسد کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہو, اس کا روس سے تعلق نہیں ہے. روس کا تعلق یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں جو ان علاقوں میں عملداری قائم کیے ہوئے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے بالکل کہ کون کس کی کہاں عملداری قائم کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جائز حکومتوں کی عملداری کے حق میں روس بھی ہوگا اور امریکہ کا اپنا موقف ہوگا, لیکن وہ بھی نہیں چاہے گا کہ دہشت گرد حکومتیں بنیں. تو میرا خیال ہے یہ بالکل دو علیحدہ سوال ہیں.
تو لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کسی خطرے کی صورت میں کیا روس بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے براہ راست مداخلت کر سکتا ہے, چاہے وہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ سے ہی بچانے کے لیے؟
نہیں, روس اگر مداخلت کر سکتا ہے داعش سے بچانے کے لیے تو اس کے لیے وہ اقوام متحدہ کی اجازت ضرور چاہے گا, اور اس کے علاوہ تمام دنیا کی, جسے آپ کہتے ہیں عالمی برادری کی بھی چاہے گا اجازت. اس طرح تو بالکل مداخلت نہیں کرے گا کہ روس نے سبق سیکھا ہوا ہے افغانستان میں مداخلت کر کے, وہ ایسی مداخلت کوئی نہیں کرے گا.
یہ تھے روس کے دارالحکومت ماسکو سے صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا, جو شام و عراق میں داعش کے خلاف عالمی برادری کی کارروائی پر روس کے کردار پر تبصرہ کر رہے تھے. اور آئیے اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا. مشرقی افغانستان میں حکام کے مطابق صوبے غزنی میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے. اطلاعات کے مطابق ایک ہفتے سے جاری لڑائی میں طالبان جنگجوؤں نے صوبوں کے ایک اہم ضلع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اس کی تفصیل سنیے کابل سے سید انور کی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے صوبے غزنی میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع اجرستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے لڑائی جاری تھا اور طالبان نے گزشتہ رات 3 گاؤں میں بڑا حملہ کیا جس میں متعدد لوگ مارے گئے ہیں. صوبے غزنی کے نائب گورنر محمد علی احمدی:
در جریان جنگ تا یک ہفتہ و اونم در ساحات کاملا مسکونی ممکن که
احمدی کہہ رہے تھے ایک ہفتے میں جنگ کے دوران عام شہریوں کے رہائشی علاقوں میں ممکن 80 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. محمد خیل، ارزگئی اور لنگر خیل گاؤں طالبان کے ہاتھ میں ہیں. ان گاؤں میں 70 سے زیادہ گھروں کو جلا دیا گیا ہے. 15 افراد جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے. اجرستان میں حالات ایمرجنسی ہے. آج دوپہر کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز پیش قدمی کر چکے ہیں اور غزنی کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ اضافی فورسز پہنچنے کے بعد اب طالبان شکست سے روبرو ہے.
6 کلومیٹری ولسوالی قرار دارن جنگ فیلن بشدت ادامہ دارہ.
غزنی پولیس چیف زڑاور زاہد کہہ رہے تھے اب ہم ضلع سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. شدید جنگ اب بھی جاری ہے. طالبان عام لوگوں پر حملہ کر چکے ہیں, عام شہریوں کو شہید کر چکے ہیں, لوگوں کے سر قلم کر کے پانی میں ڈالے ہیں. اب وہ شکست سے روبرو ہیں. طالبان کے 20 افراد مارے گئے ہیں اور 15 زخمی ہیں. غزنی کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ضلع اجرستان میں حملہ کرنے والے طالبان کے درمیان متعدد غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں. اجرستان ایک دور افتادہ ضلع ہے, اس لیے مقامی لوگوں کی جانب سے اب تک ان ہلاکتوں کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے. طالبان افغانستان میں ہونے والے ہر ایک چھوٹے بڑے حادثوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تاہم ضلع اجرستان پر حملے کے نتیجے میں 70 کے قریب عام شہریوں کے ہلاکت اور 15 افراد کے سر قلم کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دکھائے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
ادھر چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق گزشتہ اتوار کو سنکیانگ میں ہونے والے ایک پرتشدد واقعے میں 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس نے اسے دہشت گردوں کی جانب سے سخت حملہ قرار دیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
اس ہفتے کے اوائل میں چین کے سرکاری میڈیا نے لوئنتیا کاؤنٹی میں تشدد کے ایک واقعے کی خبر دی تھی, لیکن اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2 بتائی گئی تھی. جمعرات کو سرکاری خبر رساں ادارے کے ویب پورٹل پر جاری خبر میں کہا گیا تھا کہ اس واقعے میں 40 بلوائی، 6 عام شہری اور 4 پولیس افسر ہلاک ہوئے. تاہم اس خبر کی دیر سے سامنے آنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. سنکیانگ میں حالیہ مہینوں میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے. چین کے اس مغربی علاقے میں اقلیتی مسلمان اوغر آباد ہیں اور وہاں اوغر اور چینی ہن برادری کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے. علاقائی حکومت کی نیوز پورٹل تیانشان کے مطابق اتوار کو شام 5 بجے کے قریب 2 پولیس تھانوں، ایک بازار اور ایک دکان میں دھماکے ہوئے. جان چھان پر جاری خبر میں مامت تورسن کو اس واقعے کا مرکزی کردار قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ سن 2003 سے ایک شدت پسند کی حیثیت سے سرگرم عمل ہیں۔ پورٹل کے مطابق بلوائیوں نے یا اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑایا یا انہیں پولیس نے ہلاک کیا۔ پورٹل پر خبر میں کہا گیا کہ اس واقعے میں 54 عام شہری زخمی ہوئے جبکہ 2 بلوائیوں کو گرفتار کیا گیا۔ چین اس قسم کے حملوں کے لیے بیرونی شدت پسند گروپوں کی حمایت حاصل کرنے والے اوغر برادری کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ اوغر کمیونٹی کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے جابرانہ طرز حکمرانی کی وجہ سے مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ تشدد پر اتر آتے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی فراز ہاشمی سے، اور یہ رپورٹ آپ کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملے گی bbcurdu.com پر۔ ویب سائٹ پر نظر ضرور ڈالیے، نیا ڈیزائن ہے، ریسپونسو ڈیزائن ہے، ضرور bbcurdu.com کا رخ کیجیے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہہ دیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے، آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں اب سنیے سبا ناز سے۔
جنوبی کوریا کے شہر انچیون میں جاری 17ویں ایشین گیمز میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو T20 کرکٹ کے فائنل میچ میں ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 4 رنز سے شکست دے کر ایشین گیمز میں پہلا گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ ادھر بھارت کے سندیپ سجوال نے تیراکی کے 50 میٹر بریسٹ سٹروک مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیت کر بھارت کے حاصل کردہ 17 تمغوں میں ایک اور تمغے کا اضافہ کر دیا ہے، اور بھارت ہی کے اخل کمار کو ایشین گیمز میں باکسنگ کے 60 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں کے 16ویں راؤنڈ میں فلپائن کے چارلی سواریز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشین گیمز میں تمغوں کے حصول کی دوڑ میں چین 175 تمغوں کے ساتھ سرے فہرست ہے، جن میں سونے کے 90، چاندی کے 48 اور کانسی کے 39 تمغے شامل ہیں، جبکہ میزبان جنوبی کوریا مجموعی طور پر 103 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور جاپان 106 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں جاری چیمپئنز لیگ T20 کرکٹ میں آج ٹرائیڈنٹس کا مقابلہ کیپ کوبراز سے اور کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ ناردرن ڈسٹرکٹ سے ہے۔ ٹینس میں شینجن اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں کولمبیا کے سانتیاگو خیرالڈو نے سربیا کے وکٹر ٹرائٹسکی کو مات دے دی ہے۔ ادھر ووہان ٹینس اوپن میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا نے چیک کی ایلینا سویٹولینا کو مات دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور خواتین کے ڈبل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں مارٹینا ہنگس اور فلاویا پینیٹا پر مشتمل جوڑی نے امریکہ کی آبی گل سپیئرس اور اٹلی کی راکیل کوپس کو شکست دے دی ہے۔ فیفا کی جانب سے ایک کلب سے دوسرے کلب میں کھلاڑیوں کے ایجنٹ کے ذریعے تبادلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد فیفا جلد ایک نیا قانون متعارف کروائے گی، جبکہ اس بارے میں ایجنٹس کا موقف ہے کہ پابندی کی صورت میں فٹ بال کلبز مہنگے کھلاڑیوں کو خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ امریکہ میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سن 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں طلب کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف جاری امریکی حملوں میں شامل ہونے کے لیے بیشتر یورپی ممالک اور برطانیہ میں غور کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں برطانوی پارلیمنٹ میں آج ووٹنگ بھی ہوگی. وزیراعظم نواز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے امریکی شہر نیو یارک میں امن سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امن مشن میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. مشرقی افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے گزشتہ رات غزنی صوبے میں ایک اہم علاقے ارجستان پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. امریکہ میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں سمن جاری کیا ہے. مسٹر مودی جمعے کو امریکہ پہنچ رہے ہیں. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کو گیس کی ترسیل کے معاملے پر ایک ابتدائی معاہدے کی تجویز دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم کے امریکی دورے کا ایک اہم پڑاؤ ہے نیو یارک کا مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن، جہاں اتوار کو تقریباً 20,000 بھارتی نژاد امریکی، کانگریس کے اراکین اور امریکہ کے کئی مشہور ہستیاں اسی نریندر مودی کو سننے کے لیے جمع ہوں گے، جنہیں کچھ مہینے پہلے تک امریکی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی. ان ساری تیاریوں پہ ڈالی ہے نظر برجے شپادیائی نے.
ایلویس پریسلے، سر ایلٹن جان اور محمد علی جیسی ہستیوں کی میزبانی کر چکا میڈیسن اسکوائر گارڈن اب تیار ہے نریندر مودی سے کہنے کے لیے پدھارو مارے دیس، اور تیاری ویسی ہی جیسے کسی راک سٹار کے لیے ہوتی ہے. ٹائم اسکوائر پر لگے بڑے بڑے اسکرینز نریندر مودی کی تقریر لائیو دکھائیں گے. نیو جرسی سے نیو یارک آنے والی ٹرینیں سنڈے نہیں بلکہ ویک ڈے کی طرح چلیں گی، اور ان سب میں اب تک کل خرچ 15 لاکھ امریکی ڈالر سے کچھ ہی زیادہ. اس پورے شو کو انجام دینے اور نریندر مودی کے قریبی بھارت برائی نے بی بی سی کو بتایا کہ پیسہ جمع کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئی.
Most of the money has come from individual Indian Americans, professionals like doctors, small businessmen, lawyers, accountants. They have given $5,000-$10,000.
بھارت برائی کا کہنا تھا کہ زیادہ تر پیسہ امریکی نژاد کے ڈاکٹر، وکیل، اکاؤنٹنٹ جیسے افراد سے آیا ہے. کسی نے 5,000 تو کسی نے $10,000 دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی کافی حیرت ہوئی کہ لوگ اس وزیر اعظم کا کس حد تک ساتھ دینا چاہتے ہیں. مودی کے دورے کو ماہرین امریکہ کا دل جیتنے کی مہم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن مودی کے بہت سارے حمایتیوں کے لیے یہ ایک جیت کا جشن ہے اس ملک کی مٹی پر جس نے 10 برسوں تک مودی کو وہاں پاؤں رکھنے سے روکا.
ان میں ایک ایسا دل ہے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے. اب امریکہ آئے گا تو بھی اوباما کو جیت کے ہی جائے گا، جاپان گیا جیت کے آیا، چائنا گیا چائنا والا آیا اس کو جیت لیا.
نریندر مودی سے بہت امید رکھتے ہیں یہاں سے ڈھیر سارا انویسٹمنٹ انڈیا لے جائے، انڈیا کی بہت ترقی کرے، ایسا ہم سوچ رہے ہیں.
نیو یارک سے کچھ ہی دور نیو جرسی کا ایڈیسن شہر منی انڈیا کی طرح لگتا ہے، اور یہاں مودی کے حمایتیوں کی بھاری تعداد ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے جڑوں سے کافی جڑے ہوئے ہیں. وہیں رہنے والی انجلی متھارو کہتی ہیں کہ مودی بھارت کے لیے ایک نئی امید، ایک نئی پہچان بن کر آئے ہیں.
Like I am emotionally connected to him. I feel like کوئی میرا کوئی اپنا آ رہا ہے. Indians کے لیے آ رہے ہیں and I'm proud to be an Indian and he is going to be my pride.
تو انجلی متھارو کا کہنا ہے کہ مودی ان کا غرور ہیں. مودی کے خیر مقدم کے لیے کہیں ان پر گیت لکھے جا رہے ہیں تو کوئی گربا کی تیاری کر رہا ہے. نیو جرسی میں چل رہی اس پریکٹس میں شامل بچوں کو مشکل سے 2 ہفتے ملے مودی کے سامنے گربا پیش کرنے کے لیے، لیکن جوش میں کوئی کمی نہیں. ایک کہتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ مودی کو ان کا گربا پسند آئے گا، دوسری کا کہنا ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ ایک چائے بیچنے والا انسان اتنا بڑا آدمی بن سکتا ہے، اور ان کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ مودی کے سامنے گربا کریں گی. اپنے 4 دنوں کے دورے میں مودی 35 میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر بزنس لیڈرز کے ساتھ ہے، لیکن سب کی آنکھیں اوباما کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقات پر ہے. بھرت برائی کہتے ہیں اچھی جمے گی دونوں میں.
Knowing both of them personally, and I have had some discussions with President Obama about this, and I feel very comfortable.
Bharat Barai keh rahe the ki wo Modi aur Obama dono hi ko kafi kareeb se jante hain, aur unki sadar Obama se is mamle par baat bhi hui thi. Unka kehna tha ki ye rishta dono deshon ke liye hi nahi puri duniya ke liye achhi khabar hogi. अमरीकी जमीन पर इतनी भीड़ जुटाने वाले मोदी शायद पहले गैर मुल्की रहनुमा हो, लेकिन साथ ही साथ उनसे उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। यहाँ ख्वाब दिखा दिया है उन्होंने, पूरा कर पाएंगे? ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूयॉर्क।
भारत के वज़ीर आज़म अमरीका में हैं, कल अक़वामे मुत्तहिदा से ख़िताब करेंगे और इस वक्त अमरीका में और न्यूयॉर्क में उनकी आमद के मौके पर उनके इस्तक़बाल की ज़बरदस्त तैयारियां हुई हैं। तफ़सीलात बता रहे थे ब्रजेश उपाध्याय। और न्यूयॉर्क से ही इस वक्त सहाफ़ी सलीम रिज़वी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलीम, ये बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ अमरीका में हैं, कल इनका ख़िताब है UN में, लेकिन इस दौरान अमरीका की एक अदालत ने भी इन्हें तलब कर लिया है, तो ये मुकदमा क्या है, ये सारी कहानी है क्या?
जी अंबर, यहाँ पर एक फेडरल कोर्ट ने समन जारी किया है। गुजरात में जो दंगे हुए थे उस सिलसिले में एक अमेरिकन जस्टिस सेंटर नाम की तंजीम है यहाँ इंसानी हकूक की, तो उसने मुकदमा दायर किया है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर। तो इसलिए उन्होंने कोर्ट में समन जो है इशू किए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और यहाँ पर तरीका ये है कि ये जो लोग दाखिल करते हैं कंप्लेंट, जो पिटिशन करते हैं, तो उन्हीं को ये कानूनन ये समन जो है वो उस सब्जेक्ट तक पहुँचाने होते हैं, इस केस में नरेंद्र मोदी तक। तो अब उनकी ये कोशिश है कि वो ये समन पहुँचा दें उनको, और फिर उसके बाद ये मुकदमा आगे चलेगा।
तो उनको पेश होना पड़ेगा क्या?
जी, उसमें तो अभी ये है कि अदालत का उसमें समन में हुक्म है कि आप जवाब दें 21 दिनों में, और उनके वकील भी जवाब दे सकते हैं। तो लगता यही है कि वकील जवाब देंगे और फिर उसके बाद मुकदमा जब आगे बढ़ेगा तो फिर वो पेशरफ क्या होगी वो उस वक्त देखना होगा।
अच्छा सलीम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी पहुँचे हुए हैं न्यूयॉर्क और आज उनका अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से ख़िताब है, तो उसकी तफसीलात क्या हैं?
जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले ये UN पीस कीपिंग जो समिट हो रही थी यहाँ, जैसे अमरीका के नायब सदर वजीर जो बाइडन और बैन की मून साहब जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं, उन दोनों ने को होस्ट किया था, तो वहाँ पर को चेयर भी थे नवाज शरीफ साहब, तो वहाँ अभी उन्होंने खिताब किया उस इजलास को। अब करीब 2 घंटे बाद वो जो जनरल असेंबली का इजलास है उससे खिताब करेंगे, और उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर जोर देंगे, और कहा यह जा रहा है कि कश्मीर का जो मसला है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, कुछ उस पर भी बातें करेंगे।
अच्छा, और सलीम रिजवी, ये भी इत्तलात हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा की इमारत के सामने कुछ लोगों ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा किया है, इसकी क्या तफसीलात हैं?
जी, अभी मैं UN की बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ मुजाहरीन आ रहे हैं और कुछ जमा हैं, तो यहाँ पर है प्रोटेस्ट का समा, तो उसमें लोग पोस्टर्स पकड़े हैं, बैनर्स थामे हुए हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये भी 3-4 घंटे तक रहेंगे, जब तक कि ये उनका जनरल असेंबली में नवाज शरीफ साहब का खिताब हो नहीं जाता तब तक ये यहाँ रुकेंगे और नारेबाजी चलती।
तो कौन लोग हैं, मतलब किस किस्म के नारे लगा रहे हैं?
यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोग दिख रहे हैं और कुछ लोग जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी हैं, और यहाँ पर जो पकड़े हुए हैं मैं देख रहा हूँ पोस्टर्स पकड़े हैं, बैनर्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, उस पर लिखा है नो नवाज नो, और कुछ लोग पकड़े हैं गो नवाज गो, इस तरह की चीजें इबारत हैं लिखी हैं उस पर। तो वही एक फोटो भी कुछ में पोस्टर्स पे बनी है और नवाज शरीफ साहब की उस पर जो है क्रॉस बना हुआ है कि आप की नो नवाज नो, इस तरह करके। तो यहाँ पर वही है कि
बिल्कुल बिल्कुल। न्यूयॉर्क से सलीम रिज़वी, तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। ये थे न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा से सलीम रिज़वी। और एक रोज़ पहले पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की अडियाला जेल में जेल पुलिस के ही एक एहलकार ने तौहीन मजहब के मुजरिम कैदी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया था। ये कैदी मोहम्मद असगर 70 साल पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं। उनके खिलाफ सन 2010 में मुकदमा दर्ज किया गया था और अदालत ने इस साल जनवरी में उनको सजाए मौत सुनाई थी। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मोहम्मद असगर के खानदान ने एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उनके बारे में बहुत फिक्रमंद हैं और उनको खदशा है कि उन पर जेल में फिर कातलाना हमले किए जाएंगे। خاندان والوں نے بتایا کہ محمد اصغر ایک ذہنی مرض کے شکار ہیں اور ایک عرصے سے وہ اس کے لیے برطانیہ میں زیر علاج رہے ہیں۔ میں نے خاندان کے وکیل عامر انور سے پوچھا کہ اگر محمد اصغر پہلے سے سکیزوفرینیا کے مریض ہیں تو کیا اس بات کو عدالت کے سامنے نہیں لایا گیا تھا؟
نہیں، عدالت نے وہ چیز، وہ جو ان کے وکیل تھے ان سے سنی نہیں بھی بات، تو یہ چیز جو ایویڈنس تھا، کیونکہ پاکستان آنے سے پہلے وہ سیکشن ہوئے تھے اسٹیٹ ہاسپٹل میں ایڈمرا میں،
تو کافی سالوں سے یہ زیر علاج تھے سکیزوفرینیا کے لیے،
پچھلے 10 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اب خطرہ جو ہے جنوری سے ہم کو مشکل جو ہو رہی ہیں اس کیس میں تھی کہ مسٹر اصغر کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، اس کو میڈیکیشن نہیں مل رہی ہے، وہ ہر روز ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جا رہی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ خطرہ جو تھا اس کی زندگی پہ تھا، اس نے ایک دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس آدمی کے پاس پیرانوئڈ سکیزوفرینیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 30% یا 40% میں ان کو لوگ کرتے ہیں خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اچھا، یہ بتائیے کہ برطانوی حکومت سے ان کے خاندان نے رجوع کیا ہے، مطلب سرکاری سطح پر کوئی بات ہوئی ہے؟
بات تو ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹر نے بھی بولا کہ یہ کہ اس مسٹر اصغر کی جو میڈیکل سچویشن ہے، جو اس کی دماغی بیماری ہے، یہ چیز دیکھی جائے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس،
برطانوی پرائم منسٹر،
ہاں جی، اور چیف منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، گورنر آف پنجاب سے بھی بات ہوئی ہے، سب کو بولے گا کہ
نہیں، کس نے بات کی ہے؟
برٹش گورنمنٹ میں بات کی ہے، فورن کام ویلتھ آفس میں بات کی ہے، اور جو فرسٹ منسٹر اور انٹرنیشنل منسٹر ہیں اسکاٹ لینڈ کی گورنمنٹ سے، سب نے بات کی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو۔
یہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی بتایا گیا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا پاکستان سے؟
ہماری کوشش ہے کہ اس کو سیکیور، جو ہے نا، کہ سیکیور میڈیکل فیسلٹی میں رکھا جائے، کیونکہ ان کی جان خطرے میں، اس لیے تو اس کی فیملی جو ہے ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکیور میڈیکل فیسلٹی میں رکھے جائے، اس کو میڈیکل ایکسیس، اس کو سائیکیٹرک سپورٹ کی ضرورت ہے، کہ ظاہری بات ہے اس وقت کہ جس نے حملہ کیا تھا وہ پولیس والا تھا، تو اس لیے فیملی اس کی ڈر رہی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس جو سکیزوفرینک ہوگا، جس کی دماغی، سخت دماغی بیماری ہے، سوچنے والی بات ہے، جب حملہ اس کے اوپر ہوگا تو اس کے دماغ کا کیا حشر ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کوئی ہیلپ فل رسپانس آپ کو ملا؟ آپ کہہ رہے ہیں گورنر پنجاب سے بھی بات ہوئی، جو خود جن کا گلاسکو سے ہی تعلق ہے نا،
ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کے لیے، سب منسٹروں کے لیے یہ چیز مشکل والی بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انٹرنل افیئرز ہیں پاکستان کے، جو ان کی قانون ہے، ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز یہ چیز صحیح ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں سب کو کہ یہ آدمی جو ہے بڑا سخت بیمار ہے، اس کو کبھی کورٹ پہ اس کو لے جانا نہیں چاہیے تھا، تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی تو ہو جو کہہ سکے کہ ٹھیک ہے ہم ڈاکٹروں کو دیکھنے دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب صاف نظر آئے گا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کو ریلیز کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ آ کے یو کے میں اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے۔ سب نے بولا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن 7 مہینے گزر گئے، کسی نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔
یہ تھے گلاسکو سے عامر انور، جو اڈیالہ جیل میں قید توہین مذہب کے مجرم محمد اصغر کے خاندان کے وکیل ہیں۔ اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں کے علاقے اواران میں تباہ کن زلزلے کے آئے ہوئے اب 1 سال گزر گیا ہے۔ لوگوں کی بحالی کے لیے وہاں کیا کام ہوا ہے، اس پر نظر ڈالی ہے محمد کاظم نے۔
اواران اور سمت زلزلہ کیچ کے علاقے ڈنڈار کو گزشتہ سال 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے نے ایک بڑی تباہی سے دوچار کیا تھا۔ اس میں 350 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مجموعی طور پر 2.25 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی تھی۔ اس زلزلے کو آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ کیا 1 سال میں زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کی مشکلات میں کوئی کمی آئی؟ یہ سوال میں نے پوچھا وہاں فلاحی کام کرنے والے ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکن صدیق مینگل سے۔
حالات جو کہ تو ہیں، حکومت کے دعوے صرف دعوے کے حد تک رہ گئے ہیں، ابھی تک گھروں کی تعمیرات کا بالکل آغاز نہیں ہو چکا ہے، صرف چند لوگوں کو چیک مل گیا ہے لیکن آغاز ابھی تک نہیں ہو چکا، پانی کے وہی ابھی تک معاملات ہیں اور لوگوں کو صاف پانی دستیاب نہیں ہے، صحت کی کوئی دوائی کی کوئی سہولت نہیں ہے، 50 بیڈ ہاسپٹل ہونے کے باوجود کسی ٹیسٹ کی اس میں سہولت نہیں ہے۔
صدیق مینگل کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں متاثرہ اسکولوں کی عمارتیں تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے۔
आवारण में इस वक्त तकरीबन मेरे इलम के मुताबिक कोई 23 हाई स्कूल है, जिसमें से सिर्फ एक जो है फंक्शनल में चल रहा है, बाकी 22 हाई स्कूल जो है सारे बंद पड़े हुए हैं। उसकी अहम वजह इमारतों का जो है वो खत्म होना है, इमारत है, बच्चे उसमें डर रहे हैं पढ़ने से।
सिद्दीक मंगल की तरह आवाराम बार एसोसिएशन के सदर दादशाह कम्बरानी एडवोकेट भी लोगों के मसाइल अल न होने पर हुकूमत से नाला है।
अभी तक मतलब रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ लोगों को जो कुछ लोगों को अपने मनपसंद लोगों को तकरीबन 2000 के करीब लोगों को चेक तकसीम किए गए, बाकी लोग बेयार मददगार अभी तक बेसर सामान्य की जिंदगी गुजार रहे हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच का कहना है कि आवारान में लोगों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल को बरूईकार लाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज क्वेटा में जिलजिले से मुतासिर इलाकों के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मीडिया में हुकूमत को बिला जवाज तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
लोग आवारान को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना देना चाहते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ हम एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। कुछ टीवी चैनल में चला के एक साल हो गया है, आवारान में क्या हुआ है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए काइंडली, अगर हम गलत हैं तो हमें बताओ गलत, अगर हम ठीक कर रहे हैं तो खुदा के लिए हमें डिफेंड कर दो।
वजीर आला ने बताया कि अब तक 8000 घरों की तामीर के लिए इमदादी चेक फराहम किए गए हैं। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और कुदरती आफात के बाद के मसाइल पर ही बात जारी रखते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जंग हो या कुदरती आफत, किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान इस वादी का राबता बैरूनी दुनिया से कट जाता है। सितंबर के अवाल में आने वाला तबाह कुन सैलाब के दौरान भी यही हुआ। बाहर की दुनिया से कश्मीर का वाहिद ज़मीनी राबता यानी श्रीनगर जम्मू शाहरा सैलाबी सूरत हाल के दौरान कई रोज़ तक बंद रहा। कश्मीरियों में अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि वस्त एशिया के साथ कश्मीर को मिलाने वाली शाहरा झेलम या रावलपिंडी रोड को कम अज़ कम इंसानी बहरान के वक्त खोल दिया जाए। इसी शाहरा के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश की पाकिस्तानी पेशकश को भारत की तरफ से मुस्तरद करने पर भी कश्मीरियों ने नाराजगी का इजहार किया था। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
संगीन बहरान के वक्त काबिल सफर जमीनी रास्तों की बहाली पर भारत और पाकिस्तान का इख्तलाफ यहाँ के लोगों को बहुत नागवार गुजरा है। कश्मीर में फिलवक्त जारी इमदादी तहरीक के साथ वाबस्ता नौजवानों में भी इस बात पर काफी नाराजगी पाई जाती है।
पाकिस्तान क्या अगर चाइना से भी हमारा कुछ मदद आता है, डेफिनेटली इनको पर्सनल डिफरेंसेस भूल के इस टाइम कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए।
अगर हमारे को वो रोड खुली होती तो हमें वहाँ से वो वैक्सीन पहुँच सकती थी, जो की अभी हाईली इम्पोर्टेंट वैक्सीन है यहाँ के लिए, वो कहीं भी हमारे को अवेलेबल नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास 4 दिन के बाद रिलीफ आया, तब तक हमारे काफी लोग बेचारे मर चुके थे, फंस चुके थे। हमारा ये नहीं हुआ होता अगर मुजफ्फराबाद रोड बंद नहीं होता।
शाहराह जहलम से इमदाद लाए जाने की तजवीज़ पर भारतीय तहफ़ुज़ात को जहां अलहदगी पसंदों ने तनकीद का निशाना बनाया, वहीं भारत नवाज सियासी ग्रुपों ने भी इस पर भरपूर नाराजगी का मुजाहरा किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा ज़ीशान पंडित का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के लिए रिश्तों को उस्तवार करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था, लेकिन ये मौका सियासी मसलहतों की नजर हो गया।
ये ठुकराया जो उन्होंने एक और बार एक्सपोज हो गए कि यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा कश्मीरियों को एज सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, और आज एक और बार उन्होंने साबित किया कि कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के लिए सेकंड क्लास सिटीजन है।
कश्मीर की ताजर बरादरी में भी इस बात पर काफी तश्वीश पाई जाती है कि हर तरह के मौसम में काबिले इस्तेमाल शाहराह जहलम भारतीय कश्मीर के लिए एक मुतबादल हाईवे क्यों नहीं बन सकती। पाकिस्तानी और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरी खत्तों के जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सरबरा डॉक्टर मुबीन शाह कहते हैं कि ये रास्ता जनूबी एशिया को वस्ती एशिया के साथ मरबूत करता है और इसमें किसी मुल्क को अदम तहफ़ुज़ का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है।
हम तो जो पर्टिकुलरली वैली ऑफ कश्मीर जो है, इस वक्त वी फील दैट वी आर ट्रैप्ड, एंड हमने वो देखा सानिया, लोग 3-3 दिन वो अपने मकानों में बंद थे। अब जी कौन कश्मीर को ओन करता है, ये कुछ ये सब इन टाइमों में भूल जाना चाहिए।
काबिल जिक्र है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शदीद बारिशों की वजह से सितंबर के शुरू में ही सैलाब ने हजारों बस्तियों को तबाह कर दिया था। तकरीबन पूरी आबादी आज भी सैलाब के असरात में गिरफ्तार है, लेकिन कई सदियों बाद आए इस नौइयत के सैलाब ने अब लोगों में मदाफ़त के ज़राए तलाश करने का रुझान पैदा किया है।
یہ تھے سری نگر سے ریاض مسرور. اور اب وقت ہو گیا ہے کھیلوں کے بارے میں ہمارے ہفتے وار فیچر کا. سنیے کھیل کے میدان سے.
ان کے لیے قطن دروازے بند نہیں ہیں کرکٹ کے, وہ فٹ بھی ہیں.
مصباح الحق کو تھوڑا سا اپنی گیم کو تیز کھیلنا پڑے گا اور آفریدی کو تھوڑا سا
ادھر پرفارم کر کے ادھر بھی اچھا پرفارم کروں گا.
انفارچونیٹلی کہ اس کو کہتے ہیں ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے.
It's 5-3 Leicester.
Yeah, I cannot say that I'm happy.
سینچری کے بغیر 72 اننگز, پھر بھی یونس خان سلیکٹر سے ناراض. مصباح کو جوش اور آفریدی کو ہوش کی ضرورت. نئے کھلاڑی سعد نسیم کے بلند حوصلے اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی, سفید ہاتھی کیوں. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. وہ آئے بھی اور گئے بھی. جی ہاں, میں یونس خان کی بات کر رہا ہوں جنہیں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ کپتان مصباح الحق یونس خان کو ون ڈے ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے, لیکن سلیکٹرز اور کوچ کی رائے مختلف تھی. چیف سلیکٹر معین خان اس فیصلے کو مستقبل کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں.
جو اسٹریٹجی ہے سلیکٹرز کی کہ ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا, ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو کہ سلیکٹرز کی نظر میں صحیح ثابت نہیں ہوا. یونس خان کو ہم نے انڈکٹ کیا تھا سری لنکا کے ٹور کے اوپر جہاں پہ وہ صرف ایک ون ڈے کھیل سکے, لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے بیفور دی ورلڈ کپ, تو ہمیں ایک پاکستان کا اسٹیپ جو ہم لے رہے ہیں فارورڈ جانے کے لیے, اس میں ہم نے ینگسٹرز کو انڈکٹ کیا ہے.
تو کیا معین خان یہ سمجھا جائے کہ یونس خان پر اب ون ڈے کے دروازے مستقل بند ہو چکے یا ایک اور کم بیک ممکن ہے؟
ان کے لیے قطن دروازے بند نہیں ہیں کرکٹ کے, وہ فٹ بھی ہیں اور جو سروسز ہیں جو پاس پرفارمنسز ہیں ان تمام چیز کو مد نظر رکھ کے دوبارہ پھر ہم اس کو ڈیسیشن کر سکتے ہیں. اس کو
یونس خان ون ڈے ٹیم سے باہر ہونے پر خوب گرجے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ کا مستقبل اسی وقت محفوظ ہوگا جب سینئر کھلاڑیوں کا مستقبل محفوظ کیا جائے. یونس خان نے سری لنکا کے خلاف ایک ون ڈے کی کارکردگی پر ٹیم سے باہر کیے جانے کو اپنے ساتھ ناانصافی قرار دیا ہے, لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ یونس خان کی ون ڈے کی کارکردگی کافی عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے. انہوں نے 254 ون ڈے میچوں میں 6 سینچریاں سکور کی ہیں, لیکن چھٹی اور آخری سینچری کو بنے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں اور اس سینچری کے بعد وہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 72 اننگز کھیل چکے ہیں. کیا اب بھی وہ ڈراپ نہ ہوتے؟ آسٹریلیا کے خلاف اعلان کردہ T20 میں سعد نسیم کا نام بھی شامل ہے. سعد نسیم اس وقت بھارت میں چیمپئنز لیگ T20 میں لاہور لائنز کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے بنگلور فون کر کے سعد نسیم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی نمائندگی کا موقع کیا ایسا ساتھ ہے؟
بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس کے لیے میں کھیل رہا تھا اپنے ملک کے لیے کھیلنے کے لیے اس میں میرا نام آیا, میں بہت خوش ہوں.
سعد نسیم سے میں نے پوچھا کہ چیمپئنز لیگ کا تجربہ اب تک کیسا رہا ہے؟
سینئر پلیئر نے کافی مجھے بیک اپ کیا ہوا ہے, کافی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے حفیظ بھائی ہیں, احمد بھائی, تو انشاءاللہ آج سے ہی ادھر پرفارم کر کے ادھر بھی اچھا پرفارم کروں گا.
کپتان مصباح الحق کی ایک سیریز کیا خراب گئی, توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا. ویسے یہ توپیں اس وقت بھی انہی کی طرف رہی ہیں جب وہ رنز کے امبار لگاتے تھے. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی مصباح الحق دفاعی سوچ کے حامل بیٹسمین اور کپتان ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کیا اس مرحلے پر ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟
میں کبھی بھی کریٹیسائز نہیں کروں گا مصباح کو کہ ان کے سٹائل خراب ہے یا گندا ہے یا سوٹ نہیں کر رہا یا اس کو پرابلمز ہیں. ان کا ایک سٹائل ہے اور ان میں ان کو بہت ساری سکسیس ملی ہے, لیکن میرے جہاں تک خیال میں جب میں ٹیم کا پورا اوور آل دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے اسٹرائک ریٹس امپروو کرنے پڑیں گے. اسٹرائک ریٹ امپروو کرنے کے لیے چاہے وہ کپتان کو رن ا بال کھیلنا پڑے یا پش کرنا پڑے رنز کے لیے, وہ ضروری ہے. کپتان سے ہی ہر چیزیں شروع ہوتی ہیں. کپتان لیڈ فرام دا فرنٹ جو کہتے ہیں نا, یہ ضروری ہوتا ہے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ. وہ جس طرح کے ڈکٹیٹ کرتا ہے چیزیں, اسی طرح کی آپ کی جو نیچے والے پلیئر ہیں وہ کھیلتے ہیں. تو کوشش یہ ہوگی کہ کپتان کا بھی مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بدلا جائے کہ تھوڑا اور اگریسولی کھیلیں, اور اسپیشلی نیچے والے لڑکے پھر آٹومیٹکلی ان کو فالو کریں گے.
مگر ان سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ مصباح الحق سری لنکا کے خلاف سیریز میں بڑا اسکور نہ کر سکے, ٹیم بھی ہار گئی, جبکہ T20 کے نئے کپتان شاہد آفریدی کی موجودہ فارم بھی بہت خراب ہے, تو کوچ کی حیثیت سے آپ ان دونوں سے کیسے کام لیں گے؟
دونوں کو کہیں بیچ کے گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا میرے خیال میں. مصباح الحق کو تھوڑا سا اپنی گیم کو تیز کھیلنا پڑے گا اور آفریدی کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم شیور دونوں ایکسپیرینسڈ ہیں, دونوں نے اتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ ہے اس بات کی. اور یہ جو پچھلا سری لنکا کا ٹور ہوا ہے اسی بات پہ ہم لوگ پش بھی کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو اپنی شیل سے نکلنا ہے, ہم نے اپنی پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے, اور یہ ہمارے ینگسٹرز نے اس کو اڈیپٹ کیا. آپ نے دیکھا سرفراز جس طریقے سے کھیلے, آپ نے دیکھا آصف شفیق جس طریقے سے کھیلے, تو یہ بڑی پازیٹیو سائن تھی. ایون اوپنرز بھی جس طریقے سے آڈ ٹائمس پہ کھیلے دے وہ ویری پازیٹیو. جو دوسرے ٹیسٹ میچ میں فیئر انف ہم لوگ وکٹس لوز کر دیے اس پہ اور ہار گئے, لیکن آپ کو ایک گلمپس نظر آتے ہیں اور آپ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک جس طرح میں نے کہا کہ دونوں پارٹیز کو تھوڑا تھوڑا ایک کو اوپر آنا پڑے گا تو ایک کو تھوڑا نیچے آئے گا, مڈل کی کوئی کرکٹ ڈھونڈنی پڑے گی. مصباح کو بھی تھوڑا پازیٹیو کرکٹ کھیلنا پڑے گی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کا اسٹائل نیگیٹو ہے, نیگیٹو نہیں ہے, بٹ اسٹائل شاید اب کرکٹ کیونکہ آگے چلتی جا رہی ہے, بدلتی جا رہی ہے, تو آئی تھنک ان کو کرکٹ تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا.
وقارنو سے میرا آخری سوال سعید اجمل کے بالنگ ایکشن سے متعلق تھا کہ کافی عرصے سے وہ 15 ڈگری سے زیادہ پر بالنگ کر رہے تھے, لیکن کرکٹ بورڈ اور کوچنگ اسٹاف کیا یہ سب سو رہے تھے؟ ان کے بالنگ ایکشن یا پھر کوئی متبادل بالر کی تلاش پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟
پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسے پلیئرز کے ساتھ کوئی پلیئر تیار کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم تھوڑا تھوڑا ساتھ, نا غلطی تو ہوئی ہے پاس میں, لیکن یہ ہے کہ اب گروم کرنا, کیوں ایک دم سعید اجمل گئے تو آپ کو اتنا بڑا کھڈا نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب کیا کریں, اب کہاں جائیں. یہ ہمیں پہلے احساس کرنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. مجھے امید ہے کہ اب جو نئے لڑکے ہوں گے ان میں ہمیں اچھے اسپنرز ڈھونڈنے پڑیں گے. اٹس این اپرچونیٹی آلسو دوسرے پلیئروں کے لیے, کیونکہ کافی عرصے سے کسی اسپنر کو اپرچونٹی نہیں ملی تھی.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کی درستگی کا کام شروع کر دیا ہے, لیکن ظاہر ہے 15 ڈگری اور 40 ڈگری کا فرق بہت زیادہ ہوتا ہے. اسے کم کر کے قوانین کے مطابق لانا اتنا آسان کام نہیں کہ راتوں رات ہو جائے. میں نے ماضی کے مشہور اسپنر انتخاب عالم سے بات کی اور پوچھا کہ مشکوک بالنگ ایکشن کا نزلہ آف اسپنرز پر ہی کیوں گرتا ہے, سعید اجمل, سینا نائکے اور سب سے بڑھ کر مرلی دھرن. لیکن جب ہم ماضی کے چند بڑے آف اسپنرز کو دیکھتے ہیں تو جم لیکر, فریڈ ٹٹمس, لانس گیبس, ایراپلی پرسنا, ان کے بالنگ ایکشن پر تو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا, کیوں؟
یہ جتنے آف اسپنر تھے نا اس میں کوئی بھی فرنٹ آن والا نہیں تھا. اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں, دو بولنگ ایکشن ایسی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں, ایک سائڈ آن ایکشن اور دوسرا فرنٹ آن جو کہ چیسٹ آن ہے. بیچ میں اس کے ایک ہے مکس ایکشن جس میں لوگوں کو بہت پرابلم ہوا ہے. ٹٹمس کا نام لیا آپ نے, پوکاک تو ہمارا سرے کا تھا, پھر اس کے بعد جم لیکر تھا, بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے آف اسپنر گزرے, دیر آل سائڈ آن بولر. وہ جو باہر نکالتے تھے وہ اس کو ہم فلوٹر کہتے تھے, وہ بالکل آؤٹ سوئنگ کی طرح گیند باہر نکلتا تھا جس کو ہم دوسرا کہتے ہیں. جو کہ فرنٹ آن بولر ہے وہ کیونکہ پیوٹ نہیں کرتا تو وہ جو ہے فور آرم اس کو یوز کرتا ہے. جو سائڈ آن والا تھا وہ فور آرم یوز نہیں کرتا, وہ پورا عام اس کا یوز ہوتا تھا. پھر اس میں انہوں نے یہ ڈگری دی 15 کی, تو پرابلم یہاں پر آ رہا ہے.
انتخاب عالم سے میں نے پوچھا کہ کھلاڑیوں کی تکنیکی خامیوں کو دور کرنے کی جگہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے, لیکن وہاں جتنے بھی کوچز ہیں وہ غیر ملکی دوروں کے مزے اڑانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. یہ اکیڈمی تو نہ ہوئی نا, سفید ہاتھی پل رہا ہے. یہ تو
انفارچونیٹلی کہ اس کو کہتے ہیں ایک وائٹ ایلیفنٹ, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں آپ کو تو پرابلم کہاں ہے, جو بھی این سی اے میں کام ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آتا, اجاگر نہیں ہوتا. انڈر 16 سے انڈر 19 سے آپ کو یہ لڑکے مل رہے ہیں, کورسز کروائے جاتے ہیں کوچز کے, ٹرینرز کے وہاں پر کورسز ہوتے ہیں, اینالسٹ کے آپ کے پاس وہاں کورسز ہوتے ہیں. ایشینز کنٹری کے لیول 2 اور لیول 3 کورسز این سی اے کرواتا ہے.
مینچیسٹر یونائیٹڈ نئے مینیجر لوئی وان گال کے ساتھ بھی کٹی پتنگ کی طرح ہے. پریمیئر لیگ کے 5 میچوں میں سے صرف ایک میں کامیابی حاصل کرنے والی اس ٹیم کو ابھی بڑی ٹیموں کا سامنا نہیں ہوا, لیکن سوانسی, لیسٹر, برنلے اور سنڈرلینڈ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ دوسرے تیسرے درجے کی ٹیم ملٹن کینز نے بھی اسے جھٹکا دے دیا. اور ایسے میں اگر کوئی لیسٹر سے 3-5 میں 5 گول کی شکست کے بعد لوئی وان گال سے یہ پوچھ لے کہ صاحب آپ اپنے کھلاڑیوں سے خفا ہوں گے, تو سوچیں جواب کیا ہوگا.
Yeah, I cannot say that I'm happy. No. We had the game in our pocket and we gave it away.
وان گال کہہ رہے ہیں جی ہاں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے خوش ہوں, یہ میچ ہماری جیب میں تھا لیکن ہم نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا. یونائیٹڈ کی ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 12 نمبر پر ہے, اور انتظامیہ نے ٹاپ 3 میں آنے کا جو ہدف مقرر کر رکھا ہے وہ ابھی بہت دور ہے. اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسرز تھیں نازیہ میمن اور زیاد ظفر, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے راج نارائن سوامی اور اسرار الحق. سرمین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے۔
عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف جاری امریکی حملوں میں شامل ہونے کے لیے بیشتر یورپی ممالک اور برطانیہ میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں برطانوی پارلیمنٹ میں آج ووٹنگ بھی ہوگی۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے امریکی شہر نیو یارک میں امن سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امن مشن میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مشرقی افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے غزنی صوبے میں ایک اہم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کو 2002 کے گجرات فسادات کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اس نے روس اور یوکرین کو گیس کی ترسیل کے معاملے پر ایک ابتدائی معاہدے کی تجویز دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔